بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور ہم اس پیاری کتاب کے مقدمے پر بات کر رہے تھے اور پہنچے تھے امام ابو عثمان الصابوني رحمه الله کے اس جملے پر، ودعوا الناس اليها في كل حين وله عما يضادها، اور لوگوں کی رہنمائی کی اور لوگوں کو اس طرف دعوت دی ہر وقت، اور جو اس کے ضد میں ہے اس سے لوگوں کو منع کیا. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ سلف کے اعمال ہیں کہ صحیح عقیدے کو بیان کرتے ہیں، جو کتاب اور سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں اور قرآن سنت سے یعنی لیے جاتے ہیں. یہ ائمۃ الدین و علماء المسلمین جنہوں نے اس چیز کو بیان کیا اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا، یعنی کہ صرف بیان کیا ہے اور جا کے پھر سو جاتا ہے، ایسے نہیں، بلکہ دعوت میں ہمیشہ چستی سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو رہنمائی کرتے بصارت میں، اور ان کو دعوت دیتے ہیں اس چیز پر جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، اور جو اس کے ضد میں ہے اس سے لوگوں کو منع بھی کرتے تھے، یعنی لوگوں کو حق بیان کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے، اور جس پر کتاب اور سنت کے دلائل ہیں، اور اس کی طرف بلاتے بھی تھے اور وضاحت کے ساتھ ان مسائل کو کھول کھول کے بیان کرتے بھی تھے، پھر لوگوں کو خبردار بھی کرتے تھے، آگاہ بھی کرتے تھے اور منع بھی کرتے تھے جو اس عقیدے کے ضد میں ہے اور اس کے مخالف ہے، باطل اور گمراہ عقائد میں سے، جیسے کہ جہمیہ، معتزلہ، مرجئہ، خوارج، روافض اور اس طریقے کے باطل عقائد موجود ہیں. یعنی اگر آپ حق کی بات کرتے ہیں، صحیح عقیدہ بیان کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ باطل عقیدہ بھی بیان کر دیا کریں، تاکہ لوگوں کو حق اور باطل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، اور حق کو اپنا لیا جائے جو دلائل کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں، اور باطل سے انسان خبردار ہو جائے اور اس سے دوری اختیار کر لے. اصل مقصد یہ ہے. اس لیے حق ہے، اس کا ضد باطل. سلف صالحین اور ان کے جانشین ہمیشہ ان دونوں پر بات کیا کرتے تھے. اور آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، جو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ، جو آگے بھی ہم پڑھیں گے، ان تمام چیزوں میں آپ کو، تمام کتابوں میں یہی طریقہ، یہ منہج نظر آئے گا. جہاں پر اہل سنت جماعت اپنا صحیح عقیدہ بیان کرتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے جو منکرین صفات ہیں، پھر جہمیہ کا نام آپ سنیں گے، پھر معتزلہ کا نام سنیں گے، اشاعرہ کا نام آئے گا، روافض کا نام، خوارج کا نام. وجہ کیا ہے کہ جب تک آپ باطل کو نہیں سمجھیں گے اور اسے دوری اختیار نہیں کریں گے، آپ حق کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے. دیکھیں، ہم پڑھتے نا لا الہ الا اللہ. لا الہ پہلے کیوں ہے؟ اصل تو ہمارا مقصد الا اللہ ہے نا. ہمارا ایمان، ہمارا جو توحید کی اصل بنیاد، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک سچا واحد معبود ماننا ہے، تو پھر لا الہ کیوں ہے؟ جب تک باطل معبودات کی نفی نہیں کرتے اور ان سے اپنے آپ کو اور تمام معاشرے کو منع نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، تب تک آپ الا اللہ پہ عمل نہیں کر سکتے. اسے کہتے ہیں التخلیہ قبل التحلیہ. آپ پہلے وضو کرتے ہیں یا نئے کپڑے پہننے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ غسل کرتے ہیں، پھر کپڑے پہن لیتے ہیں نا. تو اس لیے جب تک آپ باطل عقائد بیان نہیں کرتے، آپ صحیح عقیدہ کو نہیں سمجھ سکتے. اور یہ ہمیشہ جو منہج ہے آپ کو سلف منہج نظر آئے گا، یہ جو سلفی ہیں. باقی جماعتیں موجود ہیں، دیکھ لیں آپ، ان میں سے کون ہیں جو جہمیہ کا رد کرتے ہیں، یا معتزلہ کا نام آپ نے سنا ہو، یا خوارج کا نام سنا ہو؟ سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اہل علم پر یہ عہد لیا ہے کہ لوگوں کو حق بیان کریں، وہ حق جو انبیاء علیہ السلام لے کے آئے ہیں، اور اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو حق اور باطل کو خلط ملط کر کے بیان کرتے ہیں. دیکھیں یہودیوں نے کیا کیا، لعنت بھیجنا اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید میں لعنت ہے یہود و نصارہ پر. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تحریف کرتے تھے، جو حق تورات میں تھا اس کے ساتھ باطل کو بھی شامل کر کے اور حق اور باطل کو مکس کر دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ یہودیوں کا کیا عقیدہ بنا؟ کہ عزیر ابن اللہ ہے؟ یہ عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ نہیں تھا جو پڑھایا تھا، جو سمجھایا تھا بنی اسرائیل کو. نصارہ نے کیا کہا؟ عیسیٰ ابن اللہ. کیا یہ تعلیمات تھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ ہرگز نہیں. یہ کب ہوا؟ جب حق اور باطل میں تمیز باقی نہیں رہی، جب حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر دیا گیا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس امت کے علماء سے راضی ہو جو ائمۃ الحدیث ہیں، تفسیر اور فقہ ہیں، علماء جو ہیں، کہ لوگوں کو جو صحیح عقائد ہیں، احکام ہیں، اخلاق ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یعنی شریعت کے تمام چیزیں مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں، اور کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے. دیکھیں حق کو چھپانا بھی غلط ہے، آدھا سچ سچ نہیں ہوا کرتا. جو آپ حق کی بات کرتے ہیں اور سچ کی بات کرتے ہیں، آپ کو مکمل سچ بیان کرنا چاہیے اور مکمل حق بیان کرنا چاہیے. پھر شیخ صفران شیخ ربیع حفظہ اللہ، اور جو گمراہی کے سردار ہیں، رؤوس الضلال جو ہیں، جب کوئی بدعتی کسی گمراہی میں پڑ جاتا ہے اور وہ اس گمراہی کو بیان کر دیتا ہے آگے اور حق کو چھپا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا ہے سورۃ البقرہ نمبر 159 میں، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بڑی خوفناک خطرناک وعید ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے بینات اور ہدا میں سے، واضح آیات ہیں اور ہدایت کا جو طریقہ ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے ان بینات آیات اور ہدایت کا طریقہ جو ہے ہم نے بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، انہیں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، ولعنہم اللاعنون، لعنت بھیجنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں. ایک لعنت اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے نا. اب تمام لوگوں کی لعنت، اگر کوئی لعنت دیتا ہے تو زیادہ سب سے زیادہ مستحق لعنت کا کون ہے؟ یہ لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کلام میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، اپنی مرضی کے اقوال اپنے خواہشات کے مطابق شامل کرتے ہیں، اپنی مرضی کی تفسیریں تعبیریں پیش کرتے ہیں. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے لفظ کی تحریف کرنی ہے، ایک ہوتا ہے اگر معنی کو تحریف کر دیں، دونوں جرم دار ہیں. تو رات دیکھیں قرآن مجید میں آپ لفظ کی ہیر پھیر نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ خود ذمہ لیا حفاظت کی قرآن مجید کی، کیا معنی کو بدلا جا سکتا ہے؟ معنی کو بدل، غلط تفسیر باطل تفسیر موجود ہے کہ نہیں؟ تو معنی کو بدل سکتے ہیں آپ، لیکن الحمدللہ اہل حق موجود ہیں ہمیشہ، جن کی گرفت کافی مضبوط ہے ایسے لوگوں پر، اور ان مسائل کو مکمل وضاحت کے ساتھ کھول کھول کے بیان کرتے، بتاتے کہاں پر کیسے غلطی لگی ہے دلائل کی روشنی میں. اور اہل حق جو علماء ہیں، محققین علماء کے اقوال سے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں، دیکھیں فرمایا البینات والہدا، بینات واضح دلالت موجود ہیں، بین چیز ہے نا، کوئی چھپی نہیں ہے، اور ہدا ہدایت ہے، یعنی ایک روشن چیز آپ کے سامنے دی گئی ہے، جب آپ اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں تو آپ بچ نہیں سکتے۔ یہودیوں نے تورات میں تحریف کی ہے، آج تک دیکھیں، اس دن سے لے کے آج تک تا قیامت تورات جس کو یہودیوں نے تحریف کی ہے، کوئی حیثیت باقی رہی اس کی؟ نہیں رہی۔ جن یہودیوں نے تحریف کی ہے وہ اور ان کی نسلیں آج تک اور تا قیامت اہل باطن ہیں کہ نہیں، اہل کفر ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ تو کیا کیا ہے، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان لعنت میں شامل ہے۔ اور یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتا ہے۔ جتنے اہل بدعت موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں تحریف کرنے کی کوشش کی ہے اور معنی کو بدلا ہے، دیکھیں الرحمن علی العرش استوا، معتزلہ کو یہ آیت ہضم نہیں ہو سکی، انہوں نے کہا استوا کا مطلب ہے استولا۔ یہودیوں نے تحریف کی ہے لفظ کی، انہوں نے بھی تحریف کی ہے لفظ کی، لیکن قرآن میں لکھ نہ سکے کیونکہ ضرورت نہ ہوئی، لیکن تعبیر کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے کہہ دیا استوا نہیں استولا، اللہ تعالیٰ قابض ہوا ہے۔ اور پھر عربی شعر پڑھ کے سناتے کسی نصرانی کا شعر، الاخطر نصرانی، اس نے پڑھا تھا کہ بشر جو وہ عراق پر مستوی ہوا بغیر خون خرابے کے، تو عربی زبان میں استوا تو قابض ہونے کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم پاک کلام کو چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کی اس آیت کی تفسیر کو جو بیان فرمایا علی العرش استوا، اور جارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کے چھوٹی کم سی لڑکی سے، اللہ تعالیٰ کہاں کے عرش پر آسمانوں پہ ہے اللہ تعالیٰ، اور صحابہ کی کیسے سمجھے، سلف کی جو تفسیر ہے اور جو سمجھ ہے، امام مالک نے کیا فرمایا، الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب سؤال عنه بدعه، ہم یہ سب چھوڑ ایک طرف کر دیں اور عقل دیکھیں لوگوں کی، اور ایک نصرانی اخطل نصرانی کی ایک شعر کو لے کے اپنا عقیدہ بدل ڈالا، دیکھیں لوگوں کی دماغ کیسے کام کرتے ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے، الجزاء من جنس العمل، معتزلہ کہ نصب العین پتہ ہے کیا ہے، ان کے اساس کیا ہے، ان کی جو بدع عقیدہ کی چیز پہ قائم ہے، ایک بڑے خطرناک قاعدے پر قائم ہے۔ کیا قاعدہ ہے کہ عقل جو ہے وہ نقل پر مقدم ہے، پہلے عقل پہ تولو اور پھر شریعت کو دیکھو، جو شریعت کی ہے اس پہ عقل پہ تولو، اگر آپ کے عقل ہضم کرتی ہے تو لے لو، ورنہ پھر اسے رد کر دو۔ کیسے رد کرو، تحریف بھی کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم عقل تو نہیں مانتے اللہ تعالی پر مستوی، اس سے سمت لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے، یہ بات لازم آتا ہے، وہ لازم آتا ہے، تو عقل پہ تولو، عقل تو نہیں مانی، تو ہم کیا کریں، ہم کہتے ہیں استولا، استوا کا مطلب ہے استولا، تحریف کر ڈالی۔ سبحان اللہ۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں لعنت بھیجی ان لوگوں پر، یہ تو صرف یہود و نصارہ کے لیے تھی، نہیں میرے بھائیو، معاملہ اس حد تک نہیں ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو قرآن مجید اور صحیح احادیث میں ہیرا پھیری سے کام لیتا ہے، جو حق میں باطل کو خلط کر کے لوگوں کو بیان کرتا ہے اور گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک علماء ہیں انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے وراثت میں کوئی دینار درہم نہیں چھوڑا، انہوں نے علم کو چھوڑا ہے، جس نے اس علم کو لیا ہے تو اس نے بہت ہی حظ وافر، بہت بڑا نصیب لیا ہے، بڑا حصہ لیا ہے اس میں سے، یعنی اسے احمد نے، ابو داؤد الترمذی نے روایت کی، اور علامہ الالباني نے صحیح کہا ہے، صحیح حدیث ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جتنے زیادہ علم ہے اتنی زیادہ انبیاء کی وراثت ہے، جب وراثت کے مال میں جب وراثت ملتی ہے سب کیا چاہتے ہیں، حصہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے، کیا خیال ہے، زیادہ ہونا چاہیے نا، زیادہ ہونا چاہیے۔ علم کے بارے میں کبھی سوچا ہے، وہ وراثت جو انبیاء نے چھوڑی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کوئی مال دولت دار درہم نہیں ہے، وہ یہ علم ہے۔ کون سا علم؟ قرآن و سنت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، موجود ہے کہ نہیں، موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، موجود ہے، علماء نے بیان کیا ہے، بیان کیا ہے، کوئی عذر ہے علم حاصل نہ کرنے کا؟ کوئی عذر نہیں ہے۔ تو اس علم میں جو انبیاء کی وراثت ہے، جو انبیاء نے پیچھے چھوڑا ہے، وہ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، آج مسلمان اس علم سے کتنا حصہ لے رہے ہیں، حظ وافر ہے یا اس سے کم ہے یا سب سے کم ہے، یہ ہے ہی نہیں، یہ ہے تو غلط ہے، اس کے برعکس، اس کے برخلاف ہے، جہل مرکب ہے. سوچنے کی بات ہے نا. دیکھیں اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ ہیں. دنیا کی وراثت کے مال کے پیچھے سے بڑے دوڑتے ہیں، لیکن اس عظیم علم کے تعلق سے ہم کتنا سوچتے ہیں اور کتنا اس کے لیے ہم سعی کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء ہی انبیاء کے وارث علم میں اور اس علم کی تبلیغ میں اور نشر و اشاعت میں اور لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑنے میں ہر بندہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق. اور الحمدللہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پہ جو علماء السنہ ہیں، رسول جماعت کے علماء جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر واجب کیا ہے بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین حق میں سے وہ بیان کرتے ہیں، اور جو اس حق کے مخالف ہیں ان پر رد بھی کرتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ابو حسان الصبری رحمہ اللہ کے اس جملے کے تعلق سے، امام صاحب فرماتے ہیں وَوَالَوْ فِي اتِّبَاعِهَا وَعَادَوْ فِيهَا وَوَدَّعُوا وَكَفَّرُوا مَنْ اعْتَقَدَ غَيْرَهَا. وَوَالَوْ فِي اتِّبَاعِهَا، اور ان کے ساتھ دوستی رکھی جو ان عقائد کی اتباع کرتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کردہ صحیح عقائد پر جو چلتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے. الولاء وَوَالَوْا فِي اتِّبَاعِهَا وَعَادَوْا فِيهَا، اور دشمنی بھی اگر کسی سے رکھی تو اسی بنیاد پہ رکھی ہے، جنہوں نے ان صحیح عقائد کو چھوڑا ہے اور حق سے ابو موڑا ہے وہ دشمن ہے، تو ان سے بیزاری اختیار کی ہے. وَبَدَّعُوا وَكَفَّرُوا مَنْ اعْتَقَدَ غَيْرَهَا، اور ان کی تبدیع کی ہے اور تکفیر کی ہے جو ان کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، تکفیر کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان یعنی علماء حق سے اور سلف سے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کیا ہے یعنی جنت میں، اور جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید مخلوق ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا رد کرنا ہے، ان کی تأویل باطل تأویل کر کے، تعطیل اور انکار کر کے، یہ اس جملے میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کی تکذیب اور جھٹلانے میں شامل ہے. یعنی جو جس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کیا ہے، کیوں کافر ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے، وجہ یہ ہے. اور خصوصی طور پر شیخ صاحب فرماتے ہیں جب انسان ہٹ دھرمی سے مظاہرہ کرتا ہے، جب نصوص اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور ان سے منہ موڑ لیتا ہے اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس کی تکفیر کرتے ہیں، ایسا کفر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. پھر شیخ صاحب مزید پیاری وضاحت کرتے ہیں. اب مسئلہ آئے گا العذر بالجہل، ایک مسلمان ہے، اگر اسے کوئی کفر یا قول یا عمل سرزد ہو جائے تو کیا وہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں؟ بڑی پیاری تفصیل ہے، ذرا غور سے سنیے، انشاءاللہ اس مسئلے میں آج کے بعد آپ کو کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا. اب دیکھیں ذرا، علمی باتیں ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں آسان طریقے سے بیان کرنے کی. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں السلف کانوا یکفرون الجہمیہ، ذرا غور سے سنیں، سلف جو ہیں جہمی کی تکفیر کیا کرتے تھے. جہمی وہ گروہ ہے جو جہم بن صفوان کی تقلید کرنے والا ہے. جہم بن صفوان نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا ہے اور جبر کا عقیدہ لے کے آیا ہے، ارجاء کا عقیدہ لے کے آیا ہے، اور یہ بھی عقیدہ لے کے کہ جنت اور دوزخ فلاح ہو جائیں گی، ان سب کا انکار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکار کی بنیاد پر ہی سلف نے ان کی تکفیر کی، اس بندے کی تکفیر کی ہے، اور ہر اس شخص کی جو اس کے ساتھ اس عقیدے میں شامل ہے، اس زمانے سے لے کے آج تک اور ہمیشہ تک. کیونکہ لوگ آتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کی سوچ فکر عقیدہ باقی رہ جاتا ہے. جو شخص بھی وہ عقیدہ رکھتا ہے جو جہم بن صفوان کا تھا یا جہمیہ کا تھا، اس کا وہی حکم ہے جو ان کا تھا. شیخ ربیع حفظہ اللہ سلف نے کیوں تکفیر کی جہمیہ کی؟ یہ فرما رہے ہیں لأنهم يعطلون الصفات، کیونکہ جہمیہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی اسماء صفات دونوں کا انکار کرتے ہیں. ويقولون بخلق القرآن، اور کہ عقیدہ تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل سے جو امام اہل سنت ہیں ان سے بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جب جہمیوں کی تکفیر کرتے تھے تو على وجه العموم عمومی طور پر تعیین جب بات آتی تھی تو فلان اور فلان کی تعیین کرتے ہوئے نہیں تکفیر کرتے تھے الا جس پر حجت قائم کی جاتی. جہمی سارے کافر ہیں، یہ تعمیم ہے، فلان شخص جہمی ہے، اس نے جہمی عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کی تکفیر کرنے کے لیے اس پر حجت قائم کرنا لازم ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں حجت قائم ہوگی، دلائل کی روشنی میں دلائل سامنے رکھیں گے، نصوص سامنے رکھیں گے، اسے بیان کریں گے، وہ اس کا جواب دے گا. اگر وہ انکار کر دیتا ہے سمجھانے کے بعد تب اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں الا من قامت علی الحجۃ وتوفرت فيه شروط التکفیر وانتفت الموانع فیکفرہ. احمد بن حنبل رحمہ اللہ جہمیوں کی عمومی تکفیر کرتے تھے بالتعین، اگر فلان و فلان شخص کی بات آتی تھی تو حجت قائم کرتے تھے، اور جب تک شرطیں پوری نہیں ہوتی تھی تکفیر کی اور موانع کہ انتفاع نہیں ہو جاتا تھا تب تکفیر کرتے تھے. اور اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، شیخ صاحب آگے بیان کریں گے کہ جب تکفیر کی بات آئے گی کس کی تکفیر کی کیا شرطیں ہیں، کیا موانع ہیں. علماء نے بڑے پیارے انداز سے اس پہ بات کی. اور یہ بتا دوں میں آپ کو کہ تکفیر کا مسئلہ جو ہے یہ رسول جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک الگ سے اصول ہے. اس کو الگ سے کیوں بیان کیا ہے؟ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے دار اسلام سے خارج کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ الگ سے اصول ہے رسول جماعت کے عقیدے کا، اور اس پہ الگ سے انہوں نے مکمل دلائل کی روشنی بیان کیا ہے کہ تکفیر کیسے کی جاتی ہے، کب کی جاتی ہے، کب نہیں کی جاتی، کس کی جاتی ہے، کون کرتا ہے، کون اس کا حقدار ہے، کون فیصلہ سناتا ہے، سزا ہوتی ہے تو پھر کون دیتا ہے. اس پوری تفصیل موجود ہے، شروط کیا ہے، موانع کیا ہیں، کس کے حق میں کیا ہوتے، سب علماء نے اس کے کھول کھول کے بیان کیا ہے. اور اس پر انشاءاللہ تفصیل سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے انشاءاللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ قال ما معناه، شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ جہمیوں کی تکفیر کرتے تھے عمومی طور پر، اور بعض اعیان کی بھی تکفیر کرتے تھے کہ فلان و فلان بعینہ، یعنی حجت قائم جب ہو جاتی تھی. واستغفر لغیرہم، اور ان کے علاوہ بعض کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے تھے. ذرا سمجھیں ذرا، یعنی لمن ليس عندهم فقہ وانما هم مقلدون. انڈر لائن کرنا، بڑی پیاری بات ہے. ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے، تکفیر نہیں کرتے تھے جو سمجھ نہیں رکھتے تھے اور صرف تقلید کیا کرتے تھے بغیر سمجھ کے. مثال کیا ہے؟ كبعض الخلفاء الذين وقعوا في تقليد واسر الجميع والمعتزله وامثالهم. جیسے کہ بعض خلفاء اس زمانے میں جو خلیفہ تھے وہ جہمیوں کی اور معتزلہ کی باتوں میں آ گئے، اور ان جیسے وہ جو ان کے ساتھ تھے جن پر تکفیر کی شروط متوفر نہیں تھی، موجود نہیں تھی، تو ان کی تکفیر نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے. تو تکفیر جو ہے اس پر اطلاق نہیں ہے بلکہ مقید ہے. اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا حوالہ جو دیتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 488 اور 89. اب سمجھ آئی بات کی؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بڑا پیارا ایک قول ثابت ہے. کیا ہے؟ امام کے متعلق ان کے زمانے میں فتنہ تھا خلق القرآن. ابھی ہم نے کہا جو کہتے قرآن مخلوق ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اچھا یہ فتنہ کس کا ایجاد کردہ تھا؟ معتزلہ کا، جو اس زمانے میں موجود تھے. ابن ابی دعاد جو ہے ان کا سردار تھا معتزلیوں کا، وہ کسی طریقے سے وہ بندہ گھس گیا خلیفہ کے ساتھیوں کے ساتھ، آہستہ آہستہ اس زہر کو پھیلایا، جو خلیفہ وقت تھا اس نے اس بد عقیدے کو قبول کر لیا. اب وہ بھی یہ عقیدہ رکھنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ ازمایا جاتا تھا اہل سنت کے علماء کو کہ تم کہو کہ قرآن مخلوق ہے، نہیں اگر جو نہیں کہتا تھا ان کو تدریس سے روک دیا گیا، مساجد سے نکال دیا گیا، درسگاہوں سے نکال دیا گیا، قید خانے میں ڈالا گیا، کوڑے برسائے گئے اور قتل بھی کیا گیا. یہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں سیدھا کہتے تھے، مخلوق نہیں ہے ابھی بتاؤ، فوراً بتاؤ. اور بھی ابھی دو سر پہ کھڑا ہوتا تھا، وہ کہتے یا امیر المؤمنین خلیفہ کو کہتا تھا آپ اسے قتل کرو، اسے خون میرے گردن پہ ہے قیامت کے دن، یہ بندہ کافر ہے. یہ نہیں کہتا قرآن مخلوق کا قتل کرو اسے، اس کا خون میرے ذمے ہے. یہاں تک لوگ پہنچ جاتے تھے، آپ سوچیں، یعنی سول جماعت کے خلاف اور علماء کے خلاف، سلف کے خلاف جو سازش تھی اس حد تک جا سکتی تھی. دیکھیں، اور ہر دور میں ایسا رہا ہے، اہل باطل میں سے اہل حق کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اب جس کی جو ڈٹ گئے تھے وہ قتل کر دیا گیا تھا، سبحان اللہ، وہ حق پہ قتل ہوئے. ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے شہادت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہادت قبول فرمائے. اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے عزیمت سے کام نہیں، رخصت سے کام، رخصت بھی جائز تھی ان کے لیے، کیونکہ اکراہ کی حالت تھی، وہ جان بچانے کے انہوں نے کہہ دیا قرآن مخلوق ہے. اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جن کی بات کر رہے ہیں، امام اہل سنہ، صبر کرتے رہے، کوڑے برساتے رہے، قتل کی دھمکیاں دی گئیں، صبر کرتے رہے، بلکہ جو معروف جملہ کیا ہے، دعا کرتے تھے، بارک اللہ فیک، کہ خلیفہ کے لیے دعا کرتے تھے، مغفرت کی دعا، ہدایت کی دعا، سبحان اللہ. ابھی ہم نے کہا ہے جو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے، اور ان کے لیے دعا مغفرت کیوں کرتے تھے، پتہ چلے وجہ کیا ہے؟ بارک اللہ کی. ہاں یہ دیکھیں، کیونکہ بعض پہلے بھی کچھ اعتراض کرتے تھے، بھائی جب معتزلہ کافر ہیں، اچھا یہ بتاؤ معتزلہ سارے کافر نہیں ہیں، جہمی سارے کافر، معتزلہ سارے کافر نہیں ہیں، جہمیوں کے کفر پر اتفاق اجماع ہے، معتزلہ کفر پر اجماع نہیں ہے، اختلاف ہے. اچھا، امام احمد الحمد رحمہ اللہ کا یہ موقف جو ہے، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں تھے، صرف تقلید کر کے معتزلہ کی بات سنتے تھے، اس لیے جو شرطیں تھیں وہ ان پر متوفر نہیں تھی، وہ خصوصی طور پر جو حاکم وقت تھا، اس لیے ان کے دعا مغفرت کرتے تھے، تکفیر نہیں کیا کرتے تھے ان کی. پھر شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں، اور امام بغوی کی شرح السنہ میں اس جیسا کلام موجود ہے کہ انہوں نے، واللہ اعلم، شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے اس کی نسبت ائمہ کی طرف کی، احمد، امام شافعی اور ان جیسے سلف کی طرف نسبت کی ہے، اور کہ کفر سے مراد کفر دون کفر لیتے تھے، یعنی کفر اصغر لیتے تھے، یہ بھی قول موجود ہے. جب اہل بدعت کی تکفیر کرتے تھے تو کفر دون کفر کی بات بھی بعض علماء نے یعنی بیان کی ہے، امام بغوی اس طریقے سے بات کی ہے. اور جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ہم عصر تھے، جو اشاعرہ میں سے اور ان کے علاوہ، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صرف ان کی تکفیر کیا کرتے تھے جن پر حجت قائم کی جاتی تھی. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، کیونکہ لوگوں پر جہالت غالب ہے اور علم کی قلت ہے، رسالت کے جو آثار ہیں اور جو روایات ہیں احادیث کی، اور جو آثار موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے علم کی قلت ہے، بہت سارے متأخرین میں جہالت کا غلبہ ہے اور علم کی قلت ہے متأخرین میں، تو اس لیے ان کی تکفیر اس وجہ سے نہیں ہوئی، تکفیر نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے لیے حق کو بیان نہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم لے کے آئے ہیں، اور ان کے مخالف اور اس کے مخالف کیا ہے، پھر اس بنا پر بات کی جائے گی. حق کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں دلائل کی روشنی میں، پھر اس کے مخالف باطل کیا ہے، اس کی وضاحت، اس کا حکم، اس کے بعد پھر حجت قائم کیا جاتی، پھر حکم اس پہ کیا جاتا ہے. اور شیخ السلام رحمہ اللہ نے الاستغاثہ فی رد علی البکر کتاب صفحہ نمبر 411 میں جب جہالت عام ہو جاتی ہے اور علم کی قلت، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کا وجود جو شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، اور ان کا غلبہ بھی ہوتا ہے معاشرے میں، تب تو معاملہ پھر کچھ اور ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی معتزلہ جو ہیں بہت سارے شبہات پھیلائے، اشاعرہ نے بھی بہت سارے شبہات پھیلائے اللہ تعالیٰ کے صفات کے باب میں اور اس کے علاوہ بھی، تو یہ کہا جائے گا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اعتقاد جو ہے کفر ہے. اللہ تعالیٰ کو علو پر ماننا، اللہ تعالیٰ کا علو سے پر ہونے سے انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ علو پر نہیں، بلندیوں پر نہیں ہے، عرش پر نہیں ہے، اس کو اس کا انکار کرنا کفر ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کا انکار کرنا قیامت کے دن کفر ہے، اور قرآن مجید کو مخلوق کہنا کفر ہے، کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس پہ نص ہے قرآن اور سنت میں سے، واضح دلیل ہے، اور قرآن راجع ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ علم کی طرف، اللہ تعالیٰ کا قرآن اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق نہیں ہے، اور اس لیے وہ حجت قائم کرتے تھے علم پر، اگر علم کو مان لیتے تھے تو پھر خصم ہو یعنی وہ ہار جاتے تھے، اور اگر انکار کرتے تو پھر کافر ہو جاتے تھے، کہ سمجھاتے تھے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، قرآن مجید صفت اللہ تعالیٰ کی، یہ سمجھاتے تھے، اور اگر وہ مان لیتے تھے کہ ہم مان لیتے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے صفت ہے، علم ہے، اور ہم رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ٹھیک، اگر نہیں مانتے تھے تو پھر کافر ہیں، مان لیتے تو پھر یعنی وہ باطل عقیدہ چھوڑنا پڑے گا ان کو، خصم ہو، اور اگر نہیں مانتے تھے تو پھر تو کفر پر باقی رہتے تھے نعوذ باللہ۔ پھر فرماتے ہیں جب کثرت سے شبہات پھیلائی گئیں تو معین کی تکفیر نہیں کی جاتی یہ کہ اس پر حجت اقامت کرنے کے بعد، ہم یہ کہتے ہیں کہ عمل کفر ہے، عمل جو کہ وہ کفر ہے، لیکن خود کافر ہے، اس میں فرق ہے، یہ قول کفری قول ہے، عمل کفری عمل ہے، لیکن شخص خود جس نے کفری قول کفری عمل کفری قول کہا ہے کفری عمل کیا ہے، کیا وہ کافر ہے؟ اس پر حجت قائم کی جائے گی، پھر اس پر حکم لگایا جائے گا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اس کا یہ عمل شرک ہے، شرک اکبر ہے، لیکن ایسے کرنے والے کو ہم ایسے کرنے والے کو ہم تکفیر نہیں کریں گے جب تک اس پر حجت قائم نہیں ہوتی۔ پھر شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں میں نے کچھ کلام دیکھا ائمۃ الدعوۃ جو نجد میں ہیں ان کے کبار علماء میں سے، کہ وہ بھی شرط رکھتے تھے قیام الحجہ کی، کہ حجت کی اقامت ہونی چاہیے، الحمدللہ، اور ان سے میں نے کچھ بہت سارے نصوص بھی اپنی کتاب میں نے بیان کیا۔ شیخ ربیع حفظ اللہ کی معروف کتاب ہے دحر افتراءات اہل الزیغی والارتیابی عن دعوۃ ابن عبد الوہاب، انہوں نے امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے دفاع میں یہ کتاب لکھی، کیونکہ یہ بات معروف ہے، جو صوفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تکفیری ہے، امام محمد عبد الوہاب جو ہیں اور جو وہابی جو ہیں یہ تکفیر کرتے مسلمانوں کی، تو یہ کتاب موجود ہے، شیخ صاحب نے اس کتاب میں اس تہمت کا ازالہ کیا ہے، اور دلائل کی روشنی میں اور علماء کے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ تکفیر بغیر شروط، بغیر موانع اور بغیر حجت قائم کرنے کے نہ تو امام محمد علیہ رحمہ اللہ کرتے تھے اور نہ ہی جو اہل حق ہیں جو سلفی وہ کرتے ہیں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، اور ایک شبہ ہے جس کا جواب دینا لازمی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں حجت قائم کرنا شرط نہیں ہے، صرف بلاغ کافی ہے کہ آپ تبلیغ کریں قرآن کی آیتیں، اور یعنی جس کو قرآن اور سنت کا پتہ چل گیا ہے اور اس کو پہنچ گیا قرآن اور سنت یعنی قرآن مجید اور حدیث کے جو نصوص ہیں، بس جب یہ سن لیتا ہے تو اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے صرف سننے سے۔ یہ قول موجود ہے علماء کا، یہ بھی قول موجود ہے کہ قرآن مجید کہ جس نے سن لیا ہے اب اس پر حجت قائم ہو گئی ہے۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں ایک شبہ ہے، اس کا ازالہ کرنا لازمی ہے، فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اب غور کریں ان آیات پہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں تھے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں، یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں رسول یبلغ الحجہ، رسول جو ہے وہ حجت کو پہنچا دیتا ہے۔ پھر سورۃ النساء نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسل مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ کے ایسے رسول ہیں جو بشارتیں دیتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے حجت ان پر قائم ہو جائے، کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی عذر باقی نہ رہے ان کا، وکان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑے حکمت والا ہے۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ رسول تمہاری طرف آئے اور واضح دلائل اور حجتیں تمہارے پاس لے کے آئے, تم لوگوں نے جھٹلائی ہیں, فکذبتم, اب جھٹلانے کے بعد یعنی وہ کافر ٹھہرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء نمبر 115 میں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد, من بعد ما تبین له الہدى, یعنی حجت قائم نہیں ہوتی الا کہ جب تک کہ اسے ہدایت بیان نہ کی جائے. اگر اسے ہدایت بیان کی جائے, یہ تبین له, اور وہ سمجھ لے, یہ تبین کہ وہ اس کو سمجھ بھی لیتا ہے, پھر وہ انکار کرتا ہے, فہذا یکفر, تو ایسے شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ارشاد ہے, ذرا اس ارشاد پہ غور کریں, فرماتے ہیں وما علی الرسول الا البلاغ المبین, وہ رسول پر تو بلاغ مبین ہی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ, اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا البلاغ فقط, یعنی وما علی الرسول الا البلاغ یہ ہے یا البلاغ المبین ہے, فرق ہے نا دونوں میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے البلاغ المبین, یعنی بلاغ مبین میں اس کے ضمن میں ہے, یعنی مسئلے کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کرنا تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی. پھر وہی بات فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ امت الدعوہ کی طرف یہ بات منسوب ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ امت الدعوہ جو نجد میں ہے وہ بغیر حجت قائم کرنے کے صرف قرآن مجید پہنچنے کی بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے کافر. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے امت الدعوہ کہ علماء میں سے بعض علماء کے قوال بھی اس کتاب میں نقل کیے ہیں جو اشتراط الحجہ کو لازمی سمجھتے تھے, صرف قرآن مجید کے پہنچنا کافی نہیں سمجھتے تھے, اور اسی کتاب میں تحر افتراءات جو ہیں اسی کتاب میں شخص فرماتے ہیں میں نے یہ دلائل بیان کیے ہیں. کتاب کا نام پھر اس میں بتا دیتا ہوں, تحر افتراءات اہل الزیغ والارتیابی عن دعوة ابن عبد الوهاب, یہ کتاب کا نام ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بعض لوگ کفر کا کلمہ سن لیتے ہیں اس کتاب میں, پھر جا کے لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں, تو تکفیر کا معاملہ جو ہے بہت سخت ہے کہ آپ کسی ایسے انسان کی تکفیر کر دیں, یعنی اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیں جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جنت اور دوزخ پر بھی ایمان رکھتا ہے, قرآن و سنت پر بھی ایمان رکھتا ہے آخر تک, اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے, اور بہت سارے شبہات موجود ہیں یعنی معاشرے میں, اور بہت سارے برے علماء, علماء السوء بھی موجود ہیں, تو بغیر حجت قائم کرنے کے کسی مسلمان کی تکفیر کرنا بہت مشکل معاملہ ہے, کوئی آسان بات نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو علماء السوء ہیں, جو برے علماء ہیں, جو بدعقیدگی پھیلاتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں, بدعتیں پھیلاتے ہیں, ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ ہر درمے کا شکار ہیں, حق کو قبول نہیں کرتے, عناد سے کام لیتے ہیں, لیکن ہم تعین نہیں کر سکتے. وہ حق جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے کہ حق دعوت السلفیہ کے ساتھ ہے, جو اہل دعوت السلفیہ ہیں, جو سلفی ان کے پاس حق ہے, وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ حق ان کے ساتھ ہے, اور بہت سارے ان کے کبار جو صوفیہ ہیں انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ حق جو ہے سلفیوں کے ساتھ ہے, اور شیخ تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ جو ہیں ان میں سے دو کبار و صوفیہ کا ذکر کرتے ہیں, یعنی جن سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو سلفی ہیں اہل سنت میں سے ہیں, اور سلفیوں کی طرف سے کے تعلق سے کہتے تھے کہ وہ حق پر ہے اور ہم باطل پہ ہیں, اس کا اقرار بھی کرتے تھے, لیکن جب ان سے یہ کہا گیا تو پھر کیوں نہیں اس منہج کو اپناتے ہو تم لوگ, جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ منہج حق ہے اسے اپناتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوگوں کو کیسے چھوڑیں, جو لوگ ہمارے ہیں لوگوں کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ان کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں اور ان کے لیے بہت سارے پیسے پیش کرتے ہیں دیتے ہیں, تو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ان کو؟ یعنی جیسے کہ یہود نعوذ باللہ جو ہیں اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے بہت کم دام پر انہوں نے پیسہ لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اور حق کو چھوڑ دیا, نعوذ باللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں مسلمان ممالک میں جو ہیں وہ حق کو جانتے ہیں کہ حق جو اہل سنت والحدیث وسلفوں کے پاس ہے وہی حق پر ہیں, لیکن کچھ دنیاوی مصالح یا کچھ اور مناصب یا کوئی دنیاوی کسی فائدے کے لیے وہ ہر درمی سے مظاہرہ کرتے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ استکبار کرتے ہیں, حق کو چھوڑ دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو بدعتی اہل الاہواء ہیں وہ بھی حق کو جانتے ہیں لیکن کسی دنیاوی وجہ سے یا اسباب کی وجہ سے اسے اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں. کیا ٹائم ہوا؟ چلو اس میں اتفاق کرتے ہیں, آگے انشاءاللہ ایک اور بھی ایک جملہ میں پورا کر دیتا ہوں, ایک جملہ پورا کر دیتا ہوں اسی کے ساتھ ہے. فرماتے ہیں قال رحمہ اللہ امام عثمان الصمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ووالوا فی اتباعها وعادوا فیها وودعوا وکفروا من اعتقد غیرها واحرزوا انفسهم ولمن دعوهم الیہ برکتها. یہ جملہ جو ہے وہ اپنے آپ اپنے لیے اور جن کو ان کو دعوت دی ہے اس کی برکت بھی ان کو پہنچی ہے. اب جب خیر کا کام کرتے ہیں اور حق کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں اور باطل جو حق کے ضد ہے آپ اسے لوگوں کو منع کرتے ہیں تو اس کی برکت تو ہوگی, دعوت التبلیغ کی برکت, اس علم کی برکت, قرآن و سنت کی برکت, منہج السلف کی ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ جو خیر کثیر جڑا ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کو مل کے رہے گا, وہ مرنے کے بعد بھی آپ کو اس سے فائدہ رہے گا. تو اس برکت کا ذکر شیخ صاحب امام صاحب فرما رہے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ ان سلف کے لیے مدح ہے, تعریف ہے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کہ انہوں نے اس عقیدے سے یہ برکت حاصل کی ہے, کیونکہ اس میں بہت خیر کثیر ہے اور برکت کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیز ہے جس میں بہت ہی زیادہ خیر ہو اور فائدہ ہو. اور بے شک اس عقیدے میں جو ہے اس عقیدے کے بہت سارے عظیم ثمرات ہیں, کیونکہ جو صحیح عقیدہ وہ آپ کو حق کی طرف لے کے جاتا ہے اور وہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے انشاءاللہ. جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ یہ عقیدہ اپناتے ہیں اپنے اور اپنے اعمال صالح میں بھی اسی کی بنیاد پر آپ عمل صالح کرتے ہیں تو بے شک اس کے برکات جو ہیں اور اس کے جو ثمرات اور آثار ہیں اچھے آپ کو ملے گی انشاءاللہ. اور آپ جو ہیں آپ کی خوشبختی جو ہے آپ وہ بھی دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے دنیا اور آخرت میں اور جو اللہ تعالیٰ کی جنت ہے جو آسمان اور زمینوں کے چڑائی کے مانند ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو ملے گی. تو یہ برکت ہے اس دعوت کی, یہ برکت ہے صحیح عقیدہ اپنانے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس برکت سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھی جو مشکلات ہیں وہ آسان کر دے, اور جو بھی اس دعوت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور شکر شبہات پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.